الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے مخاطب صحابہ بھی ہیں اور قیامت تک کی امت مسلمہ بھی ہے. تفسیر روح المعانی میں اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ اول خطاب تو صحابہ سے ہے، ضمیر کم کے معنی جو حاضر ہیں، ولا نبل ون کم، مگر صحابہ کے واسطے سے قیامت تک کے ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مانے امتحان لینے کے ہیں، جیسے کہ سورہ ملک میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے انسانوں اور اے ایمان والوں، تم کو زندگی ہم نے اس لیے دی ہے اور زندگی کے بعد موت دیتا ہوں تاکہ تم واپس آ کر مجھے اپنا حساب کتاب پیش کرو. تو وہاں بھی امتحان حقیقت ابتلا، حقیقت اختبار، حقیقت امتحان لتحصیل العلم، کی معلوم کر لیں کہ اس امتحان دینے والے میں کیا نالج، کیا قابلیت ہے. یہ دنیا میں تو صحیح ہے استعمال، مگر اللہ کے لیے یہ محال ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی قابلیت سے بے خبر ہو، کیونکہ وہ هو اللطیف الخبیر وہ هو علیم بذات الصدور. اللہ ہمارے سینوں کو بھی بھید کے جانتا ہے. تو یہاں امتحان کے معنی یہ نہیں ہوگا کہ ایمان والوں کا وہ امتحان ان کی قابلیت صبر کا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر امتحان ہم کو جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. ہماری طاقت دست بازو سے وہ باخبر ہے. لہذا یہاں اس کو استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ کا لفظ امتحان اور ابتلا بولنا یہاں علم کی تحصیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے کہ ہم تو جانتے ہیں اپنے عاشقوں کے مقامات کو، میں ان کو ان پرچوں میں امتحان لے کر عالم میں ہم اپنے عاشقوں کی تاریخ سازی چاہتے ہیں کہ میرے عاشق ایسے باوفا ہوتے ہیں کہ مصائب میں بھی نہ ہم کو بھولتے اور نعمتوں میں بھی تو فراموش نہیں کرتے اور نہ مصائب میں بھولتے ہیں. اصل میں اپنے اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی وفاداری کی ایک تاریخ سازی کرتا ہے، عالم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں. اللہ کو امتحان یہاں محال ہے. اللہ مالوسی لکھتے ہیں تفسیر روح المعانی میں، یہاں امتحان کے معنی تحصیل علم، تاکہ امتحان جس کا لیا جائے اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے کہ یہ کس درجے کا وفادار، کس درجے کا صابر ہے، اس مقام پر یہ محال ہے. اللہ کی طرف نسبت کرنا ایسے مفہوم کا یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، ہمارے سب بھیدوں کو جانتا ہے. انہیں ہمارے امتحان کی کوئی ضرورت نہیں. بلا امتحان یہ تو ممتحن جو ہوتا ہے، محتمم جو ہوتے ہیں، مدرسوں کا امتحان جو ہوتا ہے، ان کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے سبق یاد کیا یا نہیں، اور یہ پاس بھی ہوگا یا نہیں، کیا اس کی قابلیت ہے. ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہمارے امتحان سے، وہ ہمیں خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، یعنی ان آزمائشوں سے، ان مجاہدات سے گزاریں گے، تاکہ سارے عالم میں اے ایمان والو تمہاری وفاداری کی تاریخ روشن ہو جائے اور تمہاری وفاداری بھی ہمارے فضل سے ہوگی، ہماری امداد سے ہوگی. وما صبرک الا باللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اللہ کی مدد کا محتاج ہے تو امت کہاں سے لائے گی صبر؟ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا، میری نظر میں آپ ہم کو چھوٹا دکھائیے، وفی عین الناس کبیرا، مخلوق میں ہم کو بڑا دکھائیے. لہذا جب مخلوق تعریف کرے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، یہ ہمیں مخلوق میں بڑا دکھا رہا ہے. لیکن اپنے کو بڑا سمجھنا حرام ہے. اپنے کو یہی دعا کرو کہ میری نظر میں آپ ہم کو ہمیشہ چھوٹا رکھیے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا، ہم کو صغیر رکھیے ہماری نظر میں، لیکن بندوں کی نظر میں صغیر نہ کیجیے، کبیر کر دیجیے، یعنی بڑا دکھائیے، تاکہ ہم جب کوئی دین کی بات پیش کریں تو وہ سراخوں پر قبول کریں. اس لیے دین کے خادموں کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر امت میں اس کی عزت و قدر نہیں ہوگی تو پھر اس کی بات کی اہمیت نہیں ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، مگر امتحان جو ہوگا بہت ہلکا پرچہ ہوگا، تھوڑا سا دیا جائے گا. تنوین یہاں تقلیل کے لیے ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، شَيْءٍ میں جو تنوین ہے، شے کے معنی تھوڑا اور تنوین کے تقلیل کے لیے ہے، اور با معنی اس کے کچھ جز سے، یعنی قلیل قلیل قلیل، بہت تھوڑا 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 پرچہ ہوگا، زیادہ گھبراؤ مت. اور کس چیز میں امتحان ہوگا؟ پرچہ مضمون کا بتا دینا. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اگر امتحان لینے والا سوالات کو پہلے ہی سے بتا دے تو بتائیے کہ کتنا آسان پرچہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے امتحان کے پرچوں کو بتا رہے ہیں، فلاں فلاں سبجیکٹ میں، فلاں فلاں مضامین میں تمہارا امتحان ہوگا، اس لیے آگاہ فرمایا. اور ایک وجہ اور فرمائی تفسیر روح المعانی نے کہ فجاعت، مصیبت فجائیہ جو اچانک آ جاتی ہے، وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے. اگر دھیرے دھیرے معلوم ہو جائے کہ یہ مصیبت ہے، آنے والی ہے، تو اس کے لیے فیل تیار ہوتی ہے، صبر آسان ہوتا ہے. اسی لیے اکثر مریض کافی دن تک بیمار رکھے جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ میری ماں میرے باپ چرپائی پر پیشاب پیخانہ کر رہے ہیں، تو ان حالات سے گزارتے ہیں کہ وہ خود ہی دعا مانگنے لگے کہ اللہ میرے اماں ابا کو یہ تکلیف گواہ نہ دیجئے، آپ جلدی سے ان کو عافیت کے ساتھ اٹھا لیجئے. جس چیز کو موت سے ڈر رہا تھا، بچہ اپنی اماں کے بارے میں، ابا کے بارے میں، اور شوہر اپنی بیوی کے بارے میں، اس کے لیے ایسی بیماری دے کر تیار کر دیتے ہیں کہ وہ خود ہی دعا مانگنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تحمل نہیں ہے، اگر آپ زیادہ دن تک فالج رہے گا تو میرے ماں باپ کے کھالیں جو ہیں سڑ جائیں گی، زخمی ہو جائیں گی، اور تمام بدن سڑ جائے گا. کروٹ نہ لینے سے بدن سڑ جاتا ہے. یہ حرکت جو ہے ہماری حفاظت ہے، جو ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں، اگر ایک طرح لیتے رہیں. اصحاب کہف کو جو اللہ نے ان کو سلا دیا اور 300 برس تک تقریباً سوتے رہے، کئی 100 سال تک جو سوئے گا تو اس کی پسلیاں اور اس کا کھال، اور زندہ بھی رہے، زندہ بھی تھے وہ، صرف نیند طاری کر دی تھی ان پر، وہ ایک گہری نیند میں تھے مگر زندہ تھے. تب تو دوبارہ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، اور کتے کو باہر بیٹھال دیا، رقیم اس کا نام تھا، اور ان اولیاء اللہ کی برکت سے وہ بھی جنت میں جائے گا. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر تو دیکھو، کہ کتا جیسا جس کا لعاب دہن پیشاب کے برابر ناپاک، اس ناپاک کو بھی پاک کر کے اور جنت میں بھیج دیں گے. یہ ہے صحبت اہل اللہ، جس کی بعض نادان اپنی تکبر کی وجہ سے حقارت بیان کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اللہ والوں سے. دیکھ لو اصحاب قرآن پاک ناطق ہے اس پر، اس منطوق کا جو میں نے پیش کیا ہے، اس مفہوم کا ناطق قرآن پاک، کہ اصحاب کہف کی برکت سے وہ کتا جنت میں جائے گا، اس کا نام رقیم ہے. یہ اصحاب کہف اس کو پتھر مار رہے تھے کہ تو کہاں آ رہا ہے منحوس، اس کو تو پالنا بھی جائز نہیں ہے، کہاں آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کتا تو ہوں، لیکن عام کتوں کی طرح ہم کو نہ سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دے دی، تفسیر روح المعانی لکھا ہے. اس نے کہا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہم کو عام کتوں میں مت سمجھیے. تو ان کی حفاظت کی برکت سے، ان کی خدمت کی برکت سے، علامہ آلوسی لکھتے ہیں وہ جنت میں بھی جائے گا. نام بھی یاد کر لو رقیم، جب رقیم کے نام سے پکارو گے تو کہے گا جی یس سر، لبیک وہاں عربی بولی جائے گی، یس وس نہیں بولی جائے گی. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش جزاک اللہ کہ ہم ان کے اصحاب کہف جو میرے اولیاء تھے ان کو چونکہ کئی سو برس تک سلانا تھا تو ان نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ان کو کروٹ کون دیتا وہاں، ہم خود ہماری رحمت اور ہماری قدرت سے ہم ان کو داہنے بائیں کروٹ دیا کرتے تھے، جیسے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اولیاء پر رحم آیا. قرآن پاک بھی فرماتے ہیں نقلبهم ذات الشمیل ذات الیمین و ذات الشمال، ہم اپنے اولیاء کو کروٹیں دیا کرتے تھے داہنے بائیں تاکہ ان کی کھالیں زخمی نہ ہو جائیں زمین پر لگنے سے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، جو لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہو جائیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا اور ہم معاشرے سے کٹ جائیں گے، سوسائٹی ہمیں نہیں پوچھے گی، خاندان میری داڑھی کو دیکھ کر اور ناچ گانے میں ہم شرکت نہیں کریں گے شادی بیاہ میں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تمہارا یہ ہوگا جو اصحاب کہف کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، وہ اپنے اولیاء کو ایسے حوالے نہیں کرتے کہ جاؤ میرے دوست ہو لیکن ہم تمہاری پرواہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بہت پرواہ کرتے ہیں اور واہ واہ بھی دلاتے ہیں، پرواہ بھی کرتے ہیں اور واہ واہ بھی دلاتے ہیں، ہر طرف عزت دیتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. بولا نبل ونکم، تو پہلے پرچے کو اللہ نے فرمایا بولا نبل ونکم بشعین مین الخوف، من تبیزیا ہے تنوین تقلیل کے لیے اور شے کا استعمال بھی تقلیل کے لیے اور تنوین تقلیل کے لیے، من الخوف من تبیزیا ہے یعنی بعض تھوڑا سا. اور فرماتے ہیں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں خوف سے کیا مراد ہے، یہاں کیا خوف رہتا ہے اللہ والوں کو، فرماتے ہیں المراد بالخوف اعداء الدین، دین کے دشمن، کچھ دشمن بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کذالک جعلناکم لکل نبی عدوا، ہر نبی کے لیے دشمن ہوئے، جس کا کوئی دشمن نہ ہو سمجھ لو علی منہاج نبوت یہ شخص نہیں ہے، اگر اعلیٰ طریقی نبوت ہوتا تو اسے بھی اللہ دشمن دیتا. ہاں کمزور ان کا پرچہ ذرا آسان ہوتا، وہ ابو جہل کی طرح نہ ہوتا، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کا امتحان بڑا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ جتنے مصائب مجھے دیے گئے کسی نبی کو ان مصائب سے نہیں گزارا گیا، کیونکہ آپ کو سید الانبیاء کا مقام تھا، تو جن کے رتبے ہیں سیوا ان کو سیوا مشکل ہے. تو پہلا پرچہ خوف دشمن ہے، المراد بالخوف خوف العدو، دشمن کا خوف رہتا تھا ہر وقت، اتنا خوف رہتا تھا کہ بعض وقت کلیجے منہ کو آ گئے. زلزلہ زلزالا شدیدا، شدید ان کو ہلایا گیا، زلزلہ طاری ہوا، حتی بلغت القلوب الحناجر، کہ ان کے دل حلق تک آ گئے خوف کی وجہ سے. لیکن پھر بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز. ولا نبلونکم بشیء من الخوف، خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے. اللہ جس کو اپنا مقبول بناتا ہے، بڑی درجے کی عزت دیتا ہے، تو اس کو ذرا خوف سے بھی گزارا جاتا ہے تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے اور اتنا غم پہنچایا جائے کہ جب اس کو ساری دنیا میں عزت اور خوشی ملے تو اس کے غم جو سابقہ ہیں وہ اس کو تکبر سے محافظت کریں، اس کا بیلنس اور زاویہ قائمہ عبدیت کا 90 ڈگری 90 ڈگری قائم رہے، ایسا نہ ہو کہ چاروں طرف سے واہ واہ ہو تو اس کی آہ ختم ہو جائے. ایسی آہ دیتے ہیں، اتنا غم سے گزارتے ہیں کہ اس کی آہ 90 ڈگری ہمیشہ قائم رہتی ہے، نہ باہ سے ضائع ہوتی ہے، نہ جاہ سے ضائع ہوتی ہے، نہ واہ واہ سے ضائع ہوتی ہے. سارا عالم اس کی تعریف کرے لیکن اس کی بندگی اور اس کا عاجزی، اس کی آہوزاری، اس کی اشکباری ہمیشہ قائم تابندہ درخشندہ اور پائندہ رہتی ہے. اسی لیے غم سے گھبرانا نہیں چاہیے، ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے. دیکھ لو خوف عدو، دشمن کا خوف، صحابہ خطاب کو خطاب ہو رہا ہے اور جنگ بدر وغیرہ میں کیسے کیسے مذاہب سے گزرے. من الخوف والجوع، خوف کے بعد بھوک فرمایا. علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہاں بھوک سے مراد قحط ہے, بارش نہیں ہوگی غلہ کم ہو جائے گا. جب غلہ نہیں ملے گا جبھی تو بھوک, جب روٹی نہیں ملے گی جبھی تو بھوک لگے گی. تو فرمایا کہ بھوک سے امتحان اصل میں بھوک مسبب ہے, اس کا سبب قحط ہے, لہذا اس کی تفسیر قحط سے کی. یہ بارش نہیں ہوگی غلہ کم ہو جائے گا, کبھی کبھی اللہ اس طرح امتحان لے گا. لیکن بھوک کیوں نازل فرمایا؟ بھوک مسبب ہے اور قحط اس کا سبب ہے. تو یہ تسمیت السبب بے اسم المسبب رکھا تاکہ کلام اللہ کی بلاغت مجاز مرسل سے کر دی جائے. اس کو بلاغت کے علم میں مجاز مرسل کہتے ہیں کہ مسبب بولے اللہ میاں نازل کیا, اللہ تعالیٰ مسبب نازل فرمایا, مراد اس سے سبب ہے. وہ کیا ہے؟ قحط, بارش کم کر دیں گے. جب غلہ نہیں ہوگا جب تو بھوک لگے گی. تو اس کا نام کیا ہے؟ تسمیت المسبب بے اسم السبب. تسمیت السبب بے اسم المسبب, یعنی قحط مراد ہے یہاں, لیکن قحط تو سبب ہے. مسبب کیا تھا؟ کہ جب غلہ نہیں پیدا ہوگا, بارش نہیں ہوگی تو بھوک لگے گی. یہ اللہ تعالیٰ مجاز مرسل کا اس نے نزول یہی بتاتا ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے نہیں بول سکتا. جس نے مکتب کا منہ نہ دیکھا ہو, مختصر المعانی نہ پڑھی ہو, مجاز مرسل کا نام بھی نہ سنا ہو, بکری چرانے والا پیغمبر تمام عالم کو عاجز کر رہا ہے اپنی بلاغت کیا, اللہ کے کلام کی بلاغت اس امی کی زبان سے بلاغت جاری ہو رہی ہے اور کلام اللہ نازل ہو رہا ہے, اور کلام اللہ کو بیان کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی. کیونکہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ در کی وجہ سے جلدی جلدی دوہراتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ آپ جلدی جلدی دوہرائیے نہیں, گھبرائیے نہیں. ان نہ علینا بیانا, قرآن پاک کا بیان کرا دینا دوبارہ, یہ ہم ذمہ لیتے ہیں, آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ دو پرچہ ہو گیا نا, من الجوع, پہلا پرچہ خوف ہے, من الخوف والجوع, جوعون بھوک, ونقص من الاموال, اور کبھی کبھی مال میں نقصان ہوگا. کس طرح سے ہوگا؟ کبھی تجارت میں گھاٹا ہوگا, مگر تفسیر رحمانی لکھتے ہیں ثمرات پھل نہیں آئیں گے باغات میں, کھجور نہیں آئے گی, یا جس ملک میں جو پھل ہو, تو پھلوں کی کمی سے مال کی کمی ہو جائے گی. ونقص من الاموال والانفس, اور کبھی کبھی تمہارے پیاروں کی ہم جان لے لیں گے, یعنی ان کا ڈیپارچر ہوگا. یعنی ان ذہاب الاحبا لسبب القتل والموت, کسی کو قتل ہوگا, کسی کی موت آئے گی, ذہاب احبا اللہ کی طرف, یعنی میں پیارے تمہارے جب ان کا ذہاب ہوگا, ذہاب مانے جانا اللہ کی طرف, جس کو آپ انگریزی میں ڈیپارچر کہتے ہیں. ان ذہاب الاحبا الی اللہ تعالی بے سبب الموت والقتل, موت ہو یا قتل ہو, تو لہذا یہ تمہارے پیارے بھی کبھی اٹھائے جائیں گے, اس میں بھی تمہارا امتحان ہوگا. علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ کر کے اللہ تعالی نے پہلے بتا دیا, یہ اچانک نہیں, ہم تو پہلے ہی نازل کر چکے ہیں. اچانک مصیبت زیادہ محسوس ہوتی ہے یا پہلے بتا دیا جائے یہ مصیبت آنے والی ہے تو آپ تیار ہو جائیں گے اس کے لیے؟ اور پھر بتانے والا اللہ, جہاں تخلف نہیں ہو سکتا, جہاں جھوٹ کا امکان نہیں ہے. والثمرات من الانفس, آگے والثمرات, اور کبھی اللہ تعالی پھلوں میں, اس کی بازی تفسیر بازی نے یہ بھی کی ہے کہ مراد اس سے اولاد کا انتقال ہے, کہ اولاد پھل ہوتے ہیں باپ کے لیے. بہرحال ظاہری تفسیر یہی ہے کہ باغات میں پھل نہیں آئیں گے. آگے کیا ہے؟ وبشر الصابرین. کیوں صاحب؟ اگر مصیبتیں بلا اور تکلیف ہے تو تکلیف پر بشارت دی جاتی ہے. کسی کو تکلیف ہو اور آپ کہیں کہ مبارک ہو, تو آپ کہیں گے یہ میرے غم میں تم مبارکبادی پیش کر رہے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم, وبشر الصابرین, ان امتحان میں جب کوئی مبتلا ہو تو آپ بشارت دے دیجئے. کس کو بشارت دیجئے؟ صبر کرنے والے کو. صبر کے تین معنی ہیں, صبر کے مفاہیم ثلاثہ سن لو. نمبر ایک, کہ وہ ان تمام تکالیف میں, مصیبت میں اللہ پر راضی رہے گا. جتنا حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، اتنا ہی فرض اللہ کی مرضی پر راضی رہنا بھی فرض ہے، جس کا نام رضا بالقضا ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، مرضی پر رہنا راضی، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، نفل اور مستحب نہیں، واجب نہیں، فرض ہے کہ دل میں اعتراض نہ پیدا ہو. اور غم کا اظہار یہ صبر اور رضا بالقضا کے خلاف نہیں، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بیٹے کے انتقال پر اشکبار ہوئے، آنسو نکلے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ تو کا صبر تو بہت اونچا مقام رکھتا ہے، فرمایا یہ خلاف رونا اپنے پیاروں کے انتقال پر، رونا خلاف صبر نہیں ہے بلکہ ثبوت رحمت ہے، دلیل رحمت ہے. اس لیے جب میرے بیٹے نے مجھے اطلاع کی، مولانا مظہر سلموں نے، کہ میری اجازت، ابا آپ وہاں اور رہ جائیے اور اماں بھی اجازت دے رہی ہیں، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اجازت اور ضابطہ اور چیز ہے اور رحمت اور حق رابطہ اور چیز ہے، لہذا میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہمیں فوراً چلنا چاہیے، کہ عمرہ ہو چکا اور مدینہ پاک کی حاضری بھی ہو گئی اور ٹیکسی سے گئے، ایک سیکنڈ لیٹے نہیں، مدینہ پاک میں صلاۃ و سلام پڑھا اور فوراً جدہ آگے واپس، ایک کسی ہوٹل میں ایک پیاری چائے بھی نہیں پی. 23 کو گئے شام کو اور 25 کی صبح کو کراچی پہنچ گئے. صرف 24 کی تاریخ میں تمام سب ارکان عمرہ اور حاضری مدینہ پاک سب اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. یہ ہمارے گھر میں ان کی کرامت ہے کہ بورڈنگ کارڈ مکہ شریف میں مل جائے، ورنہ ایئرپورٹ پر ملتا ہے بورڈنگ کارڈ، گھر پر تھوڑی ملتا ہے. وہاں تو مکہ شریف کے دفتر سے ہمارے دوست بورڈنگ کارڈ لے آئے، اور بہت اجتماع تھا 50 آدمی، لیکن کمپیوٹر میں ہم لوگوں کا نام جلدی آ گیا، ہر طرف سے مدد ہوئی. تو بشارت دلیل ہے کہ یہ نعمت ہے، کسی مصیبت پر بشارت جو ہے یہ کوئی نعمت بڑی چیز ملنے والی ہے. کسی سے موٹر سائیکل چھین لے اور مرسڈیز دے دے تو بتاؤ یہ مصیبت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم چھین لیا اور قبرستان میں لٹال دیا، لیکن فوراً جسم اعلیٰ عطا ہو گیا. اس پر ایمان لانا ضروری ہے، عالم برزخ میں، ویٹنگ روم میں، انتظار گاہ میں، جہاں قیامت تک رہنا ہے ایمان والوں کو، الیین میں اور کافروں کو سجین میں، وہاں دوسرا جسم عطا کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے ایمان والوں کے لیے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کافروں کے لیے. اور جب بندہ مر کے گھس جاتا ہے اللہ کے پاس، تو فوراً عالم برزخ، انتظار گاہ، ویٹنگ روم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کی جاتی ہے، چاہے کتنے ہی گنہگار ہو. خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور صحابیات اگر عورت ہے تو اس کی ملاقات صحابیات اور رضی اللہ تعالی عنہن اور خواجہ اور رابعہ بصریا اور بڑے بڑے اس کی نانی، نانا، اماں، ابا، بیٹے، یعنی 3 دن 4 دن پہلے ہی انہوں نے کہا میری گھر میں نے کہ ابھی ابھی ہمارے بیٹے آئے تھے، اظہر اور اطہر، 2 بیٹے میرے مر چکے ہیں، مولانا مظہر بعد میں ہیں، تو وہ اظہر اور اطہر ابھی آئے تھے، اب بتاؤ جو انتقال کر چکے، آج کتنا زمانہ ہو گیا، 40 سال ہو گئے، اور اظہر اطہر ابھی آئے تھے، یہ بتایا انہوں نے. تو جب انہوں نے کہا کہ دونوں میرے بیٹے جو 40 سال پہلے ہی، اور بھی پہلے میں حساب نہیں لگا رہا ہوں، جتنی عمر مولانا مظہر کی ہے سمجھ لو اتنی ہی عمر سے پہلے، تو کیا یہ دلیل تھی کہ اب عالم برزخ سے، انتظار گاہ، ویٹنگ روم، عالم برزخ سے جو جنت میں اور دنیا کے درمیان میں ہے، جہاں قیامت تک بندے رہیں گے اور حساب کے دن پھر میدان قیامت میں حساب دینا ہوگا، تو عالم برزخ سے ان کا رابطہ ہو گیا، مجھے یقین آ گیا دل میں کہ اب بچنا مشکل ہے، کیونکہ عالم برزخ منکشف ہو رہا ہے اور وہاں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں. جیسے کوئی ایئرپورٹ کے باہر سے اندر آ جائے جہاز کے، تو معلوم ہوا کہ اب ہم اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئے. بعض لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اندر تک آ جاتے ہیں. تو اظہر اظہر یہاں آ گئے کسی تعلق سے اور اما سے ملاقات کر لیا. ان کا اظہر اور اظہر آئے تھے. تو بشر صابرین اور صبر کے تین مفہوم ہیں. نمبر ایک اللہ کی مرضی پر راضی رہنا, نمبر دو جن نیکیوں پر کام کرتا ہے دین کا اس کو جاری رکھنا. اس کا پہلی مجھ صبر کا نام الصبر فی المصیبہ ہے, مصیبت میں صبر, اور دوسری کا نام الصبر علی الطاعات ہے, یعنی فرما برداری اور روزہ نماز تلاوت ذکر سب پر قائم رہے. اور تیسری کیا ہے الصبر عن المعصیت. تو صبر کی تین قسمیں ہیں جب ان اللہ مع الصابرین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے, وہ تین تب ہے ان اللہ مع الصابرین. یہ نہیں کہ صبر کر لیا اور شراب و زنا اور بدماشی جاری ہے, بد نظری جاری ہے. معیت خاصہ اللہ والوں کا مقام جب ملتا ہے کہ صبر کی تینوں قسموں پر عمل ہو. الصبر فی المصیبہ یعنی اللہ کی مرضی پر راضی رہے, شکایت نہ کرے دل سے, گو آنسے آنکھیں اشکبار ہو جائیں. اشکبار ہونا یہ سنت ہے, سنت ہے اشکبار ہونا کی سنت ادا کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر لی جس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. اور یہ دلیل رحمت اور تعلق بھی ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے صبر کیا ہارٹ اٹیک ہو گیا, نہیں روئے بالکل منہ سکوڑے ہوئے تھے, آہ بھی نہیں کی, تو کیا ہوا قلب کی حرکت بند ہو گئی. لہذا سنت میں ہماری حیات ہے, اتباع سنت میں ہماری حیات ہے, ہماری زندگی کی ضمانت ہے کہ کچھ آہ کر لو, کچھ رو لو, کچھ تذکرہ بھی کر لو. عام نادان لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے بڑے عالم اور یہ رو رہے ہیں, رونا خلاف سنت نہیں ہے, اتباع سنت ہے. خلاف سنت کے بجائے اتباع سنت ہے. آپ کا صاحبزادے ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, صحابہ نے سوال کر کے ہمیں بتا بھی دیا. آپ نے فرمایا یہ دلیل رحمت ہے, یہ بے صبری نہیں ہے. تو صبر کی تینوں قسموں پر جس کی, اور آخری قسم کیا ہے الصبر عن المعصیت, جو گناہوں سے اپنے نفس کو کنٹرول کر لے اور دکھ اٹھا لے, یہ صبر سب سے اعلیٰ ہے, اسی سے ولی اللہ بنتا ہے. یہ صبر کی تیسری قسم, یہ وہ صبر ہے کہ جس سے انسان ہے ولی اللہ بن جاتا ہے. تیسری قسم یاد رکھو کہ گناہ کے لیے بے چین ہو رہا ہو, تقاضا جو بچپن میں جوانی میں بہت گناہ کرتا رہتا ہے اسے گناہوں کے تقاضے مرتے دم تک نہیں چھوڑتے, چاہے وہ کرامت بھی پا جائے اور آسمان پر بھی اڑ رہا ہو. آسمان پر اڑتے ہوئے بھی اگر کوئی حسین شکل نظر آئے گی تو اسے تقاضا ہوگا, مگر یہ اپنے تقاضے پر عمل نہیں کرے گا. اور چونکہ تقاضا شدید ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بچنے میں اس کو مجاہدہ شدید ہوگا, اور جو مجاہدہ شدیدہ ہوگا تو مشاہدہ شدیدہ ہوگا, یعنی اللہ کا مشاہدہ, اللہ کی تجلی اس پر قوی تر ہوگی. اس لیے جو لوگ نظر بچاتے رہتے ہیں ان کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے قرب تجلیات الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ عطا ہوتے ہیں. ایسے قلوب کے پاس بیٹھ کے دیکھو, یعنی ان کے قالب کے پاس بیٹھ کے دیکھو جو حامل قلب قضا و قضا ہے, سو انسو سو انسو ہے, چنی و چنا ہے, جی جو سینے میں ایسا دل رکھتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کا خون کرتا رہتا ہے, ایسے دلوں پر اللہ تعالیٰ کے تجلیات قرب الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ عطا ہوتے ہیں. جن کے سینے ایسے دل کے حامل ہوں ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو, انشاءاللہ تعالیٰ ہے جیسے کوکر چلا ہوا ہے چند منٹ میں بریانی پک جاتی ہے, پانچ چھ گھنٹے بریانی نہیں پکانی پڑتی. اس کا سینہ اور اس کا دل اس کی صحبت کوکر کی شان رکھتی ہے, یعنی چند میں چند صحبتوں میں انشاءاللہ نسبت اولیاء صدیقین عطا ہو جاتی ہے. ان کی شان کوکر کی ہو جاتی ہے جو آج کل ماڈرن ایجاد نے ثابت کر دیا. اللہ تعالیٰ کے یہ غم اٹھانے والے یہ بندے اپنے دل سینے میں قلب شکستہ ٹوٹا ہوا دل رکھنے والے, اپنے خون آرزو کا دریا رکھنے والے, ان کی صحبتیں میں بیٹھو, پھر دیکھو انشاءاللہ جو 10 سال میں مسافت اللہ کے راستے کی طے ہوگی وہ چند گھنٹوں میں آتا ہو جائے گی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے اس قول کی تائید فرماتے ہیں کہ مولانا رومی کو شمس الدین تبریزی کی صحبت سے 100 برس کے تہجد سے جو نعمت ملتی جتنا قرب عطا ہوتا وہ چند دنوں میں عطا ہو گئی. شمس الدین تبریزی بھی جلے بھنے شخص تھے. وہ تو صبر کی 3 قسمیں سن لیا آپ نے. جو ظالم تیسری قسم پر عمل نہیں کرے گا, یاد رکھو, الصبر عن المعصیت نہیں کرے گا, گناہوں کے تقاضوں پر صبر نہیں کرے گا, یہ اللہ کی ولایت اولیاء سے محروم رہے گا. ولایت عامہ سے تو ہر مومن کو حاصل ہے, مگر وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات چاہتے ہو کہ ہمارے قلب میں شکستگی آ جائے, ٹوٹا ہوا دل ہو, جلا بھنا کباب ہو, اور ہمارے قلب پر تجلیات قرب الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازگاہ آتا ہو, بازگاہ مانے آدھی دن 12 بجے کا سورج, 12 بجے کا سورج, عصر کے بعد والا نہیں, انشاءاللہ تعالی جہاں جائے گا وہیں ہنگامہ مچائے گا, زلزلہ مچے گا. جہاں جائے گا اللہ کی عشق محبت کی مشک کی خوشبو اڑ جائے گی. بڑے بڑے علماء تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ آہ یہ باتیں تو ہم بھی پڑھتے تھے مگر اس کی زبان سے کیا بات نکل رہی ہے. یہ وہ ہرن ہے, ہرن 2 کھڑے ہیں, ایک اس سے مینگنی نکل رہی ہے, مشک سے اس کا نافا خالی ہے, دوسرا ہرن اپنے پیٹ میں 1.5 کلو مشک رکھتا ہے, لاکھوں لاکھوں کا مشک ہے, تو پھر یہ کھڑا رہتا ہے, سوتا بھی نہیں لیٹ کر کے, یعنی گہری نیند نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ اس کو قوت دیتے ہیں, یہ ہلکی سی اونگ اس کے لیے کافی, کھڑا رہے گا, کبھی لیٹے گا نہیں نہ بیٹھے گا, کیونکہ اس کے پاس ایک امانت آ گئی, اور دیکھتا ہے شکاری لوگ بھی میری تاک میں ہیں مشک چھیننے کے لیے, ذبح کر کے مشک نکال لیں. تو جو اللہ تعالیٰ جس کو مشک یعنی اپنے تعلق کی دولت, میرے ساتھ غور سے سنو, جس کو اللہ تعالیٰ اپنے تعلق میں اللہ کی دولت, نسبت کی دولت, ولایت کی دولت, اپنے قرب خاص کی دولت دیتے ہیں, وہ مشک کیا چیز ہے؟ مشک تو مخلوق ہے, یہ خالق کا مشک لیے بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشبو بوئے خدا گفت پیغمبر کی بردست سبا, سبا کے ہاتھوں پر, ہواؤں کے کندھوں پر یمن سے خوشبو مجھے اللہ کی آ رہی ہے. بعض وقت میں اللہ والوں کی خوشبو سارے عالم میں پھیلتی ہے, اور ان کے انتقال کی خبر بغیر خبر کے مل جاتی ہے. میں نے پڑھا کتاب میں, خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جب حکیم الامت کا انتقال ہوا وہاں موجود نہیں تھے, لیکن جب سورج ڈوبتا ہے تو سب کو پتا چل جاتا ہے یا نہیں, یا خبریں پڑھنی پڑتی ہیں, ریڈیو کا اعلان ہوتا ہے, سورج ڈوبتے ہی اندھیرا محسوس کرتا ہے. تو ایسی حکیم الامت مجدد ملت آفتاب ملت تھے, آفتاب کائنات تھے وہ, ان کے انتقال کی خبر خواجہ صاحب کو نہیں دی گئی. خواجہ صاحب کے دل میں اندھیرا محسوس ہوا, اور آپ نے اعلان بھی کر دیا کہ بھائی ذرا گھڑی دیکھ لو, اسی وقت معلوم ہوتا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو جب گھڑی دیکھا اور بعد میں ملایا تو وہی وقت تھا کہ حکیم الامت تھانوی کا انتقال ہوا. اللہ والوں کی رحلت کا یہ حال ہوتا ہے. اس لیے کہتا ہوں پھر دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. اگر چاہتے ہو کہ قرب تجلیات الہیہ آپ کے دلوں پر مسلسلہ متواترہ وافرہ بازگاہ آتا ہو تو ذرا ہمت سے کام لو. مرنے کے بعد تو چھوڑ دو گے گناہ, جیتے جی چھوڑ دو, جنازہ تمہارا نہیں بدنظری کر سکتا. ابھی زندگی اللہ مردہ نہیں چاہتے, اللہ ہمیں زندہ فدا ہونا چاہتے ہیں, ہماری زندگی کو چاہتے ہیں کہ تم زندگی مجھ پر قربان کرو. مرنے کے بعد مردہ جسم کی قربانی اللہ کو قبول نہیں ہے. تم کس کا انتظار کرتے ہو کہ مر جائیں گے تب گناہ تو چھوٹ جائے, چھوٹیں گے, آپ چھوڑیں گے نہیں, اس کا نام چھوٹنا ہے. چھوڑنا تو جیتے جی چھوڑ دو گناہوں کو, تاکہ اللہ کی دوستی کا اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے. تکلیفیں اٹھاؤ, جب الفت کرنا ہے تو کلفت اٹھاؤ, جب الفت کرنا ہے تو کلفت اٹھاؤ, اور جب الفت ہوگی تو کلفت محسوس بھی نہیں ہوگی. نظر بچا کر دل میں وزد آ جائے گا کہ وارے ماشاء اللہ, وارے مالک, آپ کی توفیق کی کیا شان ہے کہ آج سے ہم 20 سال پہلے ایک حسین کو بھی نہیں چھوڑتے تھے, اب یہ آپ نے مقام دیا کہ ایک حسین کو بھی نہیں دیکھتے, اور غم اٹھانے میں, غم آپ کے راستے کے غم اٹھانے میں وہ مستیاں مل رہی ہیں کہ کیا جانے سے رند اور کیا جانے میں خانے, اور کیا جانے جام و مینا, اور کیا جانے ساقی. اور یہ بات اتفاقی نہیں کہہ رہا ہوں، اس پر اولیاء اللہ کا اجماع ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جتنا غم اٹھایا ان سے اتنی ہی خوشبو پیدا ہوئی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں سخت مجاہدہ کیا ان کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب مشاہدہ ہوا اور اتنی ہی خوشبو عطا ہوئی، اتنی ہی درد دل عطا ہوا. ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہارے زندگی، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہارے زندگی، ایک گلے تر کے واسطے، ایک گلے تر کے واسطے، انگلی دیکھو کہاں جا رہی ہے، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا، میں نے چمن لٹا دیا، کیونکہ چمن کے پھول دنیا کے پھول مرجھانے والے ہیں، اللہ کے قرب کا پھول مرجھانے والا نہیں ہے. کل یوم ہوا فی شان ہے، بڑے بڑے معشوقوں کو دیکھو گے کہ 100 برس کی بڈھیاں نانی اما بن چکی، اور بیٹے لڑکے نوجوان حسین جن کے دیکھنے کو پاگل ہوتے تھے وہی نانا ابا نظر آئیں گے. ارے ظالمو، اس وقت چھوڑ دینا تو کافر کا بھی کام ہے، ہندو بھی نہیں پوچھتا، پھر یہودی بھی عاشق نہیں ہوتا کسی بڈھی بڈھے پر. تم مومن ہو کر اور اللہ کے راہ میں سلوک کا دعویٰ کر کے، گول ٹوپیاں پہن کر، اولیاء اللہ کی شکل بنا کر اس طرح ہجڑے اور مخنص اور لومڑیانہ حرکت کرتے ہو، ہمت سے کام لو. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ڈنڈے کے خوف سے نہیں، اللہ کی محبت کا ڈنڈا سب سے مزیدار ہے. وہ ڈنڈا نہیں ہے، نام ڈنڈا ہے، وہ گنا ہے، گنا رس ہے اس میں بھائی، گنا بھی تو ڈنڈا ہی نظر آتا ہے. بولو، گنا جو ہوتا ہے ڈنڈے کی شکل میں ہوتا ہے نہیں، مگر آپ کیوں اس کو چوستے ہیں؟ یہ رس کی وجہ سے. اگر اس میں رس نہ ہو تو کوئی گنا چوسے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ڈنڈا نہیں ہے، وہ گنا ہے اور رس بھرا ہے، اور غیر فانی رس ہے. یہ گنا بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، غیر فانی رس ہے. وبشر الصابرین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشارت دے دیجئے، اگر یہ ہمارے عزیزوں کا انتقال اور یہ مصیبتیں تو بشارت کا لفظ نازل نہ ہوتا. بشارت فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت کا حکم دینے والا کیسا پیارا ہے، اور جس کے ذریعے سے بشارت دلا رہے ہیں وہ رحمت العالمین کیسا پیارا ہے. پیارے نے، سنو، یہ بشارت کس سے ملی؟ پیارے نے اپنے پیارے سے بشارت دلوایا، پیارے نے، سب سے پیارے نے، یعنی اللہ نے اپنے پیارے سب سے پیارے مخلوق کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو. اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے. مصیبت کی چار تفسیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ذیل مواقع پر صبر اور انا للہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مقامات پر پڑھ کر امت کو ہدایت کر دی کہ یہ اس مصیبت کو بھی انا للہ سے کوئی میں شامل کر کے ان معیت خاصہ ان اللہ مع الصابرین کی دولت حاصل کر لو. چار، وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، ان دلدغ شوکا، ان دلدغ شوکتی، جب کانٹا چبھ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب کہاں لکھا ہے؟ تفسیر الرمانی دیکھ لو، اسی آیت کی تفسیر میں، اذا اصابتهم مصیبت کی تفسیر میں. تفسیر روح المانی دنیا میں سب سے بڑی تفسیر، صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چار موقع پر بھی انا للہ پڑھ کر عمل کا راستہ کھول دیا کہ تاکہ تمہاری فہم پیدا ہو اور تم سمجھ لو کہ کہاں پڑھنا چاہیے. نمبر ایک، ان دلدغ شوکا، شوکت، شوکتن کہتے ہیں، شوکت شان شوکت مراد نہ لینا، شوکتن کے معنی کانٹا کے ہے. ان دلدغ شوکا و ان دلسع البعوضۃ، اور جب مچھر کاٹ لیتا تھا تب بھی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. یہ راستہ مل رہا ہے، اور خاموشی سے نہیں پڑھا، بلند آواز سے پڑھا. بھائی صحابہ کو سمجھنا دلیل ہے کہ آپ نے زبان نبوت سے جہرن پڑھا. نمبر دو، دو مثال ہو گئی نا، کانٹا چبھ جائے، نمبر دو مچھر کاٹ لے، نمبر تین وہ ان دا انتفاع سراج، اور جب چراغ بجھ جاتا تھا تو بھی آپ پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سنت کو آپ جب بجلی فیل ہو تو ادا کر لیا کرو. یہ نہیں کہو کہ اب چراغ ہمارے پاس تو نہیں ہے، چراغ نہیں تو بجلی تو ہے. ایک دفعہ بجلی فیل ہوئی تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بجلی تو فیل ہوئی مگر دل میں تجلی تو ہے, اللہ تعالیٰ کی تجلی تو ہے. اور چوتھا کیا ہے, عند انقطاع الشسغ, جب فیتا ٹوٹ جائے چپل کا, وہ چپل کوئی چپل کا فیتا ٹوٹ جائے اکھڑ جائے تب بھی پڑھو انا للہ و انا الیہ. یہ چار مثال ہے اس سے معنی. پھر آخر میں واہ وار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم چار مثالوں پر عمل کر کے امت کو بتا دیا, لیکن پھر ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ شاید میری امت ان چار مثالوں سے آگے قیاس نہ کر سکے اور قیاس مال فارق نہ کر لے, اس لیے کلیہ بتا دیا کہ مصیبت کی تفسیر سن لو بزبان نبوت. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, کل ما یوز المومن, کل ما کلو ما یوز المومن, ہر وہ چیز جو مومن کو دل کی تکلیف پہنچا دے اذیت پہنچا, فہو مصیبت لہو, میرے مومن امت کے ہر مومن کے لیے اور مومنات کے لیے اور مومنین کے لیے جو چیز اذیت دے دے تکلیف دے دے سب کے سب مصیبت ہے, چاہے تھوڑی تکلیف ہو یا زیادہ. کیا یہ رحمت للعالمین کی شان رحمت نہیں ہے کہ جزیات کے بعد شفیق استاد شفیق مہربان جو ہوتا ہے وہ چند جزیات کے بعد کلیہ بیان کر دیتا ہے تاکہ قیامت تک میرے ایمان والے امت جو ہے وہ قیاس بھی کر سکے اور کلیہ اس کلیہ سے فٹنگ کر لے اپنی ہر حالت پر. ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ کل ما یوز المومن فہو مصیبت لہو و اجر, اور اس پر اس کا اجر ہے. اور ایک بات اور بھی سن لو کہ اگر دس سال کی پہلی کی مصیبت یاد آئے, دس سال پہلے انتقال ہوا کہ اور خیال آیا اور دل میں تھوڑا سا یاد آ گئی غم آ گیا, تو پچھلی مصیبتوں پر بھی جو انا للہ پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو بھی اجر ملے گا. اگرچہ زمانے مصیبت اب عاجلہ نہیں ہے, متاخرہ ہو گئی, جلد بہت پرانی مصیبت یاد آئے تو بھی پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون, تو بھی اتباع سنت ادا ہو جائے گی اور آپ کو اجرت مل جائے گی. اب سنیے سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ اے ایمان والو, یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی میری سنت ہے اور یہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ نعمت امت کسی امت کو نہیں ملی اور امت تو درکنار نبیوں کو نہیں ملی, یہ مجھے عطا ہوئی اور میری امت کو عطا ہوئی. تمہاری کیا اپنی قسمت پر شکر ادا کرو. اے دوستو, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں وہ نعمت دی جو پچھلی امتوں کے پیغمبروں کو بھی نہیں دی, اور فرمایا اگر نبیوں کو اللہ دیتا تو سب سے زیادہ حق حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے کہ جب ان کا بیٹا گم ہو گیا تو اس وقت وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون, چونکہ یہ نعمت کسی نبی کو نہیں دی گی اور یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اسی کلیے میں داخل ہیں, وہ بھی نبی تھے مگر یہ نعمت حاصل نہیں تھی. اس لیے جب آپ کا بیٹا گم ہوا آپ کو غم پہنچا تو انا للہ تو نعمت ملی نہیں تھی, تو کیا کہا, یا صفا علی یوسف, ہا یوسف افسوس. یہ دلیل حضور نے پیش کی, یہ دلیل جو میں پیش کر رہا ہوں میں اختر کی نہیں ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے کہ اگر پچھلے نبیوں کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی نعمت عطا ہوتی تو سب سے زیادہ حق حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا جاتا یہ مقام, لیکن کسی کو نہیں, یہ ہمیں اور تم کو دی گئی, یعنی ہم کو دی گئی, نبی کو دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کو عطا فرمایا. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ مابہر امتیاز نعمت ہے, سارے عالم میں ہم کو امتیازی شرف دیتی ہے, ممتاز کرتی ہے. کیا کرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, یہ آپ ہی کے صدقے میں یہ کرم یہ نعمت عطا ہو. ان اور فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, تفسیر الرحمانی لکھتے ہیں کہ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے یہ سنت پوری ادا نہیں ہوگی, اس کا مفہوم بھی ذہن میں رکھو, یعنی زبان کے ساتھ دل بھی شامل حال ہو کہ ہم اللہ کے ملک ہیں, للہ معنی ملک ہیں, ملکیت ہیں, مملوک ہیں, اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے, لہذا ہم اور ہماری گھر میں مولانا اور مولانا کی اماں سب اللہ کی ملکیت تھی، وہ اللہ کی ملکیت تھی، مالک اپنے چیز کو جہاں چاہے جب تک رکھے اور جہاں سے اٹھا کے جہاں چاہے رکھ دے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک الماری لائے اور دو خانہ ہو، نیچے کے خانے میں گلاس ایک گلاس درجن اور ایک درجن پیالی رکھ دیا، اور ایک دو سال کے بعد نوکر سے کہا کہ وہ نیچے کی دو پیالی کو اٹھا کے اوپر رکھ دو، تو اس نے کہا حضور یہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں، دو سال سے تو یہاں تھے، کیوں مت لگا بے وقوف، الماری میری، دونوں خانے میرے، اور خانے میں جو پیالے ہیں اور پیالیاں ہیں اور گلاس میرے ہیں سب، میں مالک ہوں، مالک کو حق ہے جہاں چاہے رکھے. تو اچھا حضور یہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی، میں ابھی رکھ دیتا ہوں. دو پیالی رکھ دیا اوپر کے خانے میں، نچلے والے الماری کے خانے میں باقی جو دس پیالیاں اور دس گلاس ہیں، دو گلاس اور دو پیالی اوپر رکھنے سے اس نے کہا حضور یہ سب بہت غمگین ہیں، غمزدہ ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ آپ مالک ہیں، تصرف کا حق حاصل ہے، مگر اس کا جواب دیجئے. مالک نے کہا بے وقوف، ہم سب کو بائن سیریل نمبر سے ہیں، سیریل نمبر سے سب کو اوپر رکھنے والے ہیں، یہاں کوئی نہیں رہے گا. ایک دن یہ عالم ایسا ہوگا کہ یہاں ایک انسان بھی نظر نہیں آئے گا. ارے انسان تو کیا زمین آسمان میں نہیں رہیں گے، قیامت جب آئے گی تو یہ تو وہ جگہ ہے جہاں کوئی نہ رہے گا ایک دن. اس لیے اس سے گھبراؤ مت، یہ سب اوپر جانے والے ہیں. تو پہلا کہ ہم ان کے الماری ہیں اور ہم ان کے خانے میں ہیں، یہ انا للہ ہے کہ ہم پہلا کہ ہم اللہ کا تصرف ہم پر ہر طرح ہو سکتا ہے. معارمی فرماتے ہیں آنکھ کی جان بخشت جو جان دیتا ہے، روح دیتا ہے، آنکھ کی جان بخشت اگر بخشت رواست، اگر وہ قتل بھی کر دے جو جان دیتا ہے، یعنی جان کو واپس لے لے، تو یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ جان بھی تو اسے نہیں دیا تھا، تو اماں ابا کو کون دیتا ہے؟ اللہ ہی تو دیتا ہے. تو جو ہمیں یہاں بھیج سکتا ہے اور پھر اتنے دن تک ساتھ دیا، دس برس پہلے بھی تو انتقال ہو سکتا تھا، اتنے دن تک جو رکھا اس کا شکریہ ادا کرو. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں آواز بڑی کرخت آتی ہے اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے پڑوس سے، میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو کہ اس کا مضمون موزی نہیں ہے ان کا، وہ قادیانی نہیں، غیر مقلد نہیں، صحابہ پر تبرہ نہیں، ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہنے والے نہیں، عقائد کے لحاظ سے صحیح، صرف آواز تکلیف دیتی ہے، مضمون مکلف موزی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر کہیں مضمون بھی موزی ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو جب بڑی بلا کو سوچو گے تو چھوٹی بلا پر سہار آسان ہو جائے گا. آپ بتاؤ، یہ انسان کی فطرت ہے کہ سانپ بھی آ رہا ہے، بچھو بھی آ رہا ہے، بچھو مارنے سے ہم زندہ رہیں گے، جھاڑ پھونک سے ٹھیک ہو جائے گا، سانپ زہریلا ہے تو اور دونوں کہتے ہیں دونوں میں سے ایک سے کٹوانا پڑے گا، تو آپ کس سے کٹواؤ گے، سانپ سے یا بچھو سے؟ کیونکہ بچھو کا کاٹنے سے جلدی سے اور زہر ختم ہو جاتا ہے. تو جب اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ آپ نے بڑی بلا سے بچایا، کہ ہمارے ائمہ اربا پر غیر مقلد کی طرح گالیاں دینے والا کوئی نہیں ہے، اور ہمارے صحابہ پر برا کہنے والا نہیں ہے، عقائد کے لحاظ سے مضمون بالکل صحیح، صرف کبھی کبھی کوئی بات ہو جائے آگے پیچھے تو وہ جانے ان کا کام، لیکن آواز سے تکلیف ہونا احون ہے مضمون کے مقابلے میں. شکر ادا کرو کہ مضمون تکلیف دے نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہاں تک سنائی نہیں دیتا. اسی لیے ایک ہمارے پیر بھائی ہیں، شفیق نام ہے ان کا، ان کو مولانا ابرار حق صاحب نے مکہ شریف میں اور کہیں کسی موقع پر سفر میں ڈانٹا، وہ انہوں نے سنا ہی نہیں، تو حضرت خود ہنس پڑے، یہ ظالم کو تو ڈانٹنا بھی بیکار ہے، یہ تو سنتا ہی نہیں. تو وہی بتا دیا کہ ہمارے گھر میں انتقال ہوا بدھ کو، 50 سال تقریباً ساتھ تھا، میرے دل سے پوچھو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اچانک میرے منہ سے ایک وقت نکل گیا رات میں، اے بڑھیا تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ پھر میں نے جلدی سے دل کو سنبھالا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ ہم کو صبر عطا فرمائیے اور ہم آپ کی مرضی پر راضی ہیں. 50 سال کا ساتھ معمولی بات ہے، پھر جس سے نعمتیں عطا ہوئی ہوں وہاں مظہر میاں انہیں کے پیٹ سے عطا ہوئے، اور میرے پوتے حافظ ابراہیم، حافظ اسماعیل، حافظ اسحاق، یہ سب میرے پوتے یہ نعمتیں کہاں سے ملی؟ جڑ تو وہی جس کھیتی سے سونے کا پہاڑ ملا ہو جس زمین سے ہے، تو اس زمین کو کتنی انسان قدر کرتا ہے، لیکن اب کیا اپنے اختیار میں نہیں ہے. اور ایسی حالت تھی فالج کی وجہ سے کہ اگر 10-12 دن اور زندگی ہوتی تو کھال سب سڑنا شروع ہو گئی تھی، زخمی ہو جاتی. تو اللہ ان کے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے بھی رحمت ہے کہ وہ تکلیف ہم سے برداشت نہ ہوتی. اور پھر ایک نہ ایک دن جانا ہے، مظہر جان جانا کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے کچھ پہلے جلدی سے ڈائری میں ایک شعر لکھ دیا تاکہ میرے بعد میرے بچے زیادہ نہ روئیں. وہ شعر کیا ہے؟ عجیب پیارا شعر ہے، مظہر جان جانا نام تھا، شعر میں بھی مظہر لائے. لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، پہلا مصرع ہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا، اپنے گھر اپنے وطن اور اپنے بچوں سے مل کے وہاں تمام خاندان اور سارے بزرگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت سے وہ کتنا خوش ہوں گی. اور ہم لوگ بھائی تھوڑا سی جدائی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو پہنچنا ہے. تو انا للہ سے مراد ہم اللہ کے ملک ہیں، ان کو ہر طرح ہمارے اوپر تصرف کا حق حاصل ہے. وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ جدائی عارضی ہے، ہم لوگ بھی وہیں جانے والے ہیں. یہ دو جملے، اس سے بڑھ کر صبر کا کائنات میں کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے کلمے، اس کلمے سے مصیبت میں مفید مفرح خمیرہ موتی کا لاجواب بے مثل دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالی ہمارے مالک ہیں، ہمارے اوپر ان کو پورا تصرف حاصل ہے. جس کو چاہے نیچے کے خانے میں رکھیں، آسمان کے نیچے ایک خانہ، آسمان کے اوپر دوسرا خانہ. یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے. جب تک چاہے نیچے خانے میں رکھیں، جب چاہے اوپر کے خانے میں. وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ جو ہے ارحم الراحمین ہے، یہ عارضی جدائی ہے. اگر وہ نہ اٹھائیں تو دنیا میں رہنے کی جگہ نہ ہو. آپ بتاؤ، 200 گز کا پلاٹ ہے اور 5 نانا اور 5 نانی سب زندہ ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، 5 دادا 5 دادی، جگہ رہے گی؟ پھر تو تعویذیں دباؤ گے کہ اللہ میاں جلدی ان کو بلاؤ، یہ جاتے کیوں نہیں؟ کیا ڈیپارچر کا جہاز ختم ہو گیا؟ اب صرف راول رہے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آگے فرماتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو صبر سے رہتے ہیں، راضی رہتے ہیں، تو ان کے اوپر اولئک علیہم صلوات، صلات نہیں، صلات مانے دیکھو تین ہیں. نمبر ایک، جب بندے کے لیے کہا جائے کہ وہ صلات پڑھ رہے ہیں، مصلی ہے وہ، تو مانے نماز پڑھ رہا ہے، اور جب دعا مانگ رہا ہو اس وقت صلات میں مشغول ہے، صلات مانے دعا بھی ہے. اور جب فرشتے، یہ تو مخلوق کی طرف جب نسبت کی جائے گی تو وہاں مراد کیا ہے؟ نماز اور دعا، نماز اور دعا. اور جب اللہ کی طرف نسبت کی جائے کہ اللہ تعالی بھی صلات بھیج رہا ہے، تو وہاں مراد نزول رحمت ہے. جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو وہاں مراد نزول رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی پر صلات بھیجتے ہیں. وہاں مراد یہ درود شریف نہیں ہے، مراد اللہ رحمت برساتا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درود سے، یہاں صلات کے ایک معنی درود بھی ہے. اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے گی تو وہاں مراد استغفار ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندے اللہ کی محبت میں کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ میری محبت میں آئے ہوئے ہو، تو 70,000 فرشتے، جب آپ گھر سے اپنے اپنے چلے ہو تو 70,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، آمنت باللہ ورسول. دیکھو کتنا مزہ آئے گا جب آپ لوگ چلتے ہو اللہ کی محبت میں، اس فقیر سے محبت رکھتے ہو. تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے لیے جو لوگ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ان کے گھر سے ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور راستے بھر یہ پڑھتے ہیں، یصلون علیہ، صلات پڑھتے ہیں. کیا معنی؟ یستغفرون لہ، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو جب صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوگی تو وہاں معنی دعائے مغفرت ہے. دیکھا آپ نے ہر جگہ معنی بدل رہے ہیں. صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو کیا معنی؟ نزول رحمت فرماتے ہیں.
فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، ملائکہ بھی صلات پڑھتے ہیں، اللہ بھی صلات، اللہ کی صلات سے مراد نزول رحمت فرماتا ہے، ملائکہ کی صلات سے مراد دعائیں مغفرت کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اور ہم لوگوں میں جب صلات کی نسبت ہوگی یا نماز پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں، ہر طرف کی نسبت سے معنی الگ ہو گئے۔ تو 70,000 فرشتے جو لوگ کسی اللہ والے سے نیک گمان کی برکت سے اس کو اللہ والا سمجھ کر آتے ہیں، تو 70,000 فرشتے راستے بھر دعائے مغفرت کرتے ہیں، یصلون علیہ، سبعون الف ملکن، 70,000 فرشتے، سبعون الف ملکن، 70 کی تمیز نے الفا کو ضرب زبر دیا اور مفرد بتایا، کیونکہ 11 سے 99 تک کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، سبعون نے الفا کیا، آلاف نہیں، الفا مفرد منصوب کیا، کیونکہ 11 سے 99 تک کی عدد اپنی تمیز کو مفرد منصوب رکھتی ہے، اس کے بعد الفا کی تمیز مجرور مفرد ہوتی ہے، مفرد رہے گی مجرور، زیر آ گیا، سبعون الفا ملکن، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب وہ مسافہ کرتا ہے تو 70,000 فرشتے کہتے ہیں اللہم انہ وصل فیکا، یا اللہ یہ آپ کے لیے مل رہا ہے، فصل ہو اس کو اپنے سے ملا لو، کیسی 70,000 فرشتوں کی دعا، اسی لیے اللہ، جو لوگ اللہ والوں سے ملتے ہیں اللہ والے جلد ہو جاتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی دعائیں لگتی ہیں اس کو، کہ اللہم انہ وصل فیکا، اے لیاجلکا، اے اللہ یہ تیری محبت میں مسافہ کر رہا ہے آپ کا سمجھ کر، لیکن اگر پیر بوڑھا ہو تو مسافر کی وہاں بغیر نیت سے ثواب مل جائے گا، نہیں تو ہم پر ابھی حملہ کر دو، اللہم انہ وصل فیکا، اے اللہ یہ آپ کے لیے محبت کر رہا ہے اور آپ سے مل رہا ہے آپ کی وجہ سے، فصل ہو اس سے، اس کو اپنے سے ملا لو، اولئک علیہم صلوات، مانے خاص خاص رحمتیں، صلواتن کی جمع ہے، صلاتن کی جمع صلوات، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر خاص خاص رحمتیں نازل کرتا ہے، یہ ہو گیا اولئک علیہم صلوات۔ ایک ہمارے چوکی دار جو بہت نیک مجھ سے محض مرید ہیں، 3-4 دن پہلے انتقال سے یہی آیت ان کے دماغ میں سونے کی حالت میں گھوم رہی تھی، تو آج انہوں نے پرچہ دیا کہ آج انہی آیات کی تفسیر کرو، وہ رحمہ، یہاں رحمت سے مراد یہ تعمیم بعدت تخصیص ہے، تخصیص بعدت، یہ تعمیم بعدت تخصیص ہے، خاص خاص رحمتیں تو اللہ برسائے گا صبر کرنے والوں کو، مگر رحمتیں عامہ بھی دے گا، یعنی پھر تو کوئی رحمت نہیں چھوٹے گی، عامہ بھی ملے گی، خاصہ بھی ملے گی، لہذا بعد میں جو رحمت، صلوات کے معنی رحمتیں، خاص خاص برساتا ہے صبر والوں پر، لیکن آگے پھر رحمت نازل فرما کر بتایا کہ میں رحمتیں عامہ سے بھی اپنے ان بندوں کو محروم نہیں کروں گا، یعنی رحمتیں عامہ بھی ملے گی، رحمت خاصہ کا آبشار کا تسلسل ملے گا، یعنی پے در پے صلوات، رحمت پر رحمت نازل ہوگی، یہ تفسیر بیان قرآن ہے جو پیش کر رہا ہوں، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صلوات سے مراد خاص خاص رحمتیں، اور جو بعد میں رحمت ہے یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، یعنی رحمتیں عامہ بھی برسا دوں گا، ورحمہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کی طرف سے ہوا، یعنی ملائکہ کی طرف سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، یہ نہیں کہ بذریعہ ملائکہ رحمت نازل نہیں فرمائیں گے، من ربہم، رب براہ راست تم پر رحمت نازل کرے گا، دیکھو کسی کے ذریعے سے کوئی دے اور خود دے فرق ہے یا نہیں، تو من ربہم میں مزہ بڑھا دیا اللہ نے صبر کو، صبر کو میٹھا کر دیا کہ تمہارے رب سے ملے گا ڈائریکٹ بلا بدون واسطہ ملائکہ، رحمت خاصہ بھی ملے گی، رحمت عامہ، اولئک هم المهتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور یہ راہ و طریق بھی دیا، وہ ایصال للمطلوب، اور یہ میرے مقرب اور درباری بھی ہیں، ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک تو راستہ دکھانا کہ وہ نیپا چورنگی ہے، ایک چلو بھائی ہم پہنچا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کی برکت دو ہے، ایک تو راستہ بھی نظر آئے گا میں دکھاؤں گا، اور میں اپنے ذات تک ان کو پہنچا لوں گا، خود بلا لوں گا، یہ ہے مہتدون، کیوں مہتدون، مہتدون کا ترجمہ دو ہے، ہدایت یافتہ ہیں یعنی راستہ بھی دیکھ چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ المطلوب یہ محبوب حقیقی تک پہنچ جائیں گے، بلکہ خبر دے دیا پہنچ چکے، پہنچیں گے نہیں، مہتدون جملہ خبریہ ہے، یہ لوگ راستہ بھی دیکھ چکے میرا اور میرے پاس آ بھی چکے، حالانکہ ان کا عزیز آیا مگر صبر کی برکت سے یہ بھی آ گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سن لو، مضمون ختم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ سے کہ نعم الادلان و نعم الاعلاوہ دونوں عین پر زیر ہے. منجد صاحب منجد لکھتے ہیں کہ نعم الادلان، ادلان عین سے کہو، نعم الادلان یعنی اونٹ کے اوپر دو طرف بورا ہو گندم کا یا کھجور کا اور بیچ میں بھی ایک بورا ہو، تو تین بورا لدا لدایا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ارے بھائی لدا لدایا اونٹ آ رہا ہے. تو فرمایا نعم الادلان یعنی دو بورے میں اللہ کی نعمت کے تو تھے ہی، دونوں کے درمیان میں اللہ نے ایک نعمت کا بورا اور رکھ دیا، تو گویا بھرا بھرایا اونٹ عطا فرمایا. نعم الادلان و نعم الاعلاوہ، الاعلاوہ عین لام الف اور واو چھوٹی ہے، علاوہ علاوہ میں عین جو ہے یہ بھی مقصور ہے، زیر ہے، اس میں علاوہ نہ پڑھ دینا، کہ اس کے علاوہ بھی کچھ لاؤ، یہاں علاوہ لفظ ہے، عین پر زیر ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات، ایک بورا ہو گیا نا اونٹ پر وہ رحمہ، اور دوسرا بورا ہو گیا، اور تیسرا کیا؟ اولئک ہم المہتدون، اہتدا، نعمت اہتدا، راستہ اور میں منزل کے قریب، وصول الی اللہ، مقرب بھی ہو گیا، محبوب بھی ہو گیا. تو یہ تین نعمتیں صلوات اور رحمت اور اہتدا، دو بورے داہنے بائیں، اہتدا بیچ میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارے بھائیو یہ آیت تو لدا لدایا اونٹ ہے، صلوات بھی ہے رحمت بھی ہے، بیچ میں اللہ نے اہتدا ہدایت یافتہ اور محبوبیت کا بھی اعلان فرما دیا. نعم الادلان، ادلان دونوں بوروں کو کہتے ہیں دو طرفوں، اور نعم الاعلاوہ وہ اونٹ کے بیچ میں جو ہوگا وہ علاوہ کہلاتا ہے. عرب کا محاورہ تھا جیسا عربی زبان میں میں بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بھائی اس میں موقع نہیں ہے، جتنا اس میں ہے جو کچھ اس میں پرچوں میں ہے بتاؤ، اللہ تعالیٰ باخبر ہے یا نہیں؟ لہذا اے اللہ جتنا کچھ لکھا ہے جس جس مقصد کے لیے اور جن کے دل میں، جن کے دل میں اور جن جو جس مسائل میں دو چار ہیں، جس غم میں مبتلا ہیں، جس دکھ میں مبتلا ہیں، جتنے حضرات ہیں یہاں یا خواتین، جس کو یا اللہ جو غم ہو اس کو خوشیوں سے بدل دے، جس کے دل میں جو حاجت ہو اس کی حاجت جائز پوری فرما دے، اور اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے، اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما دے، خاص کر ہمارے خاندان والوں کے لیے، کیونکہ جو قریب ہوتا ہے اس کو غم زیادہ ہوتا ہے. اب ہمارا تو گھر میں جانے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ ہم روزانہ ملتے تھے، ہمارا معمول تھا کہ یومیہ روزانہ جا کر ملاقات، ہنسنا بولنا، اب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہی وقت بہتر تھا. اس وقت کی رحلت آپ کی منشا سے ہوئی ہے، اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی تجویز، آپ کی مرضی سے بڑھ کر کائنات دونوں جہان میں کوئی چیز نہیں. لہذا آپ نے جس وقت ہمارے سے وہ نعمت لی، اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا. بس آپ اپنی رحمت سے ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اور ان کی مغفرت بے حساب فرمائیے، کوئی حساب لیے بغیر اپنی رحمت کے آغوش میں قبول فرمائیے، اور کروٹ کروٹ چین عطا فرمائیے، اور ان کی برکت سے ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے، اور ہمارے تمام جائز کام اپنی رحمت سے بنا لیجیے. ہم تو ان کی برکت سے دعا بھی مانگتے ہیں، کیونکہ ہم نے 50 سال سے ان کو دیکھا، انتہائی تہجد گزار، بڑی صابرہ، بہت شاکرہ، دنیا کی محبت جانتے ہی نہیں تھی، کبھی فرمائش نہیں کی کہ ہمیں ایسا کپڑا لا دو یا ویسا، جانتے ہی نہیں تھی دنیا کہاں رہتی. جب جاتا ہوں گھر میں، جاتا تھا ابھی بھی، تو قرآن شریف کھلا ہوا تلاوت ہو رہی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک